الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بھائیو انسان کی سب سے بڑی سعادت اور بڑی کامیابی اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا ہر عمل ہر منٹ ہر سیکنڈ ہر سوچ اللہ کا مقرب بنا دے. یہ بڑی سعادت اور بڑی کامیابی ہے. کیونکہ جب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں. اور نیک عمل کی قیمت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کمزور اور ضعیف بندے سے اللہ جل شانہ راضی ہو جائے. اس لیے اس کی عمل, اس انسان کا عمل بہت قیمتی ہے. اس کی قیمت یہ پوری کائنات نہیں بن سکتی. اس پر اللہ جل شانہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو ایک ہے کائنات کا ساتھ ہو جانا اور اللہ کا ناراض ہو جانا کہ کائنات ساتھ ہے اور اللہ ناراض ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک انسان کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا دے دیا جائے اور پوری دنیا والے اس کے ساتھ ہو جائیں, مال بھی ہاتھ میں, مالدار بھی ساتھ ہیں, ملک انہی کا ہے, ملک والے ساتھ ہیں, اسلحہ ان کے ہاتھ میں ہے اور جن کے پاس اس سے زیادہ اسلحہ ہے وہ بھی ساتھ ہیں, تو اگر پوری کائنات ساتھ ہو جائے اور اللہ ساتھ نہ ہو تو اس انسان کی کامیابی وقتی ہوگی، صورتاً کامیاب ہوگا، حقیقتاً ناکام ہو جائے گا. اور وہ شکل کے اعتبار سے جو کامیابی ہے وہ بھی بہت تھوڑے دنوں کی ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات تو شدہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے، یہ تو ہے. اس لیے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، نہ نیک انسان کے لیے رہنے کی جگہ ہے نہ برے انسان کے لیے رہنے کی جگہ ہے. اس لیے نیکوں میں جو سب سے نیک انسان جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں بنایا. ایک موقع پر کافر اور مشرق کیونکہ جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ ایک ہی فرد ہے اور ایک ہی آدمی ہے جو تمہیں اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف اور اپنی رسالت کی طرف اور آخرت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی جو بات ہے یا اس کی جو دعوت ہے وہ اس کے زندگی تک ہے، پیچھے کوئی ہے نہیں جو اس کی بات کو لے کے چلے. تو کچھ دنوں کی بات ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی دعوت بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی. اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون، کہ اس دنیا میں ہم نے کسی کے لیے دنیا میں رہنا تو نہیں کیا ہے. تو اگر آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو کیا انہوں نے رہنا ہے ہمیشہ کے لیے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جی نے، ہر ایک نفس نے اس موت کا پیالہ پینا ہے اور اس موت کا مزہ چکھنا ہے. اور موت تک بندے پر کچھ حالات وہ آتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، ملک چاہتا ہے، مال چاہتا ہے. اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہ چاہتا نہیں ہے لیکن وہ حالات اس پر آتے ہیں. کوئی بندہ بیمار ہونا نہیں چاہتا، بیمار ہو جاتا ہے. کوئی مالدار فقیر بننا نہیں چاہتا، فقیر بن جاتا ہے. کوئی ملک والا اپنے ہاتھ سے ملک کا چلا جانا اور ملک کا چھیننا نہیں چاہتا ہے، ملک اس سے لیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ جوان، کوئی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو بندہ نہیں چاہتا ہے لیکن اس کے طبیعت کے خلاف وہ حالات اس پر آتے ہیں۔ تو موت تک ان دونوں حالاتوں میں ان کو آزمانا ہے، اچھے حالات میں بھی آزمانا ہے اور برے حالات میں بھی آزمانا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، گویا اچھا حال آیا تو آزمانے کے لیے آیا ہے کہ اس حال میں بندہ کیا کرتا ہے۔ طبیعت کے خلاف آیا تو آزمانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ دنیا آزمانے کی جگہ ہے، جس کو دار الابتلاء کہا جاتا ہے، دار الامتحان کہا جاتا ہے۔ اور پھر میرے طرف تم سب نے لوٹنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ تہ ہے۔ دوسری طرف ایک فاسق فاجر جو فسق و فجور میں اور گناہوں میں اس حد تک پہنچ گیا کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کی وجہ سے نافرمان بن کر اپنے آپ کو کرنے والا سمجھا، کہ مال میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہے کروں کر سکتا ہوں، ملک میرے ہاتھ میں ہے، جو چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ احیاء موتا کا بھی دعویٰ کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس کے پوچھنے پر کہا میرے پاس آئے ہو اور جو آداب ہیں ان آداب کے خلاف کر کے آئے ہو، آداب یہ ہے کہ جو میرے پاس آئے گا سجدہ کر کے آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو سجدہ رب کو کرتا ہوں، حاکم کو نہیں کرتا، اور آپ کو میں حاکم مانتا ہوں، رب نہیں مانتا۔ حاکم ہو، جو نظام ہے اس نظام کے مطابق چلنا ہے، لیکن جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو سجدہ تو رب کو کیا جاتا ہے، اس لیے میں تجھے حاکم مانتا ہوں لیکن رب نہیں مانتا۔ اس نے کہا مجھے رب کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تو میرا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اس نے جگڑنا شروع کیا، حجت بازی، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جگڑنے لگا، اور کس مسئلے میں؟ کہ میں کرتا ہوں، ضرورتیں پورا کرنا میرا کام، مسائل حل کرنا میرا کام، جو بھی ہے۔ اور یہ اس سطح تک یہ کیوں پہنچا کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا، کہ اللہ نے ملک دے کر اس کو اختیار دے دیا، اگر نعمت کی قدردانی ہو تو بندہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اس میں، اور اگر بندہ نعمت کو بڑی چیز سمجھے اور منعم کی طرف نگاہ نہ جائے تو یہ انسان کی ہلاکت اور انسان کی ناکامی کی بنیادیں ہیں۔ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا اور اس ملک کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو رب کہلوانا شروع کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جگڑنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی ربوبیت پر دلیل پیش کیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا، مرا ہوا کون ہے جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر روح ڈال کر زندہ کرنا اور زندہ سے روح نکال کر اس کو مارنا اپنے ارادے اور اپنے ارادے سے اس کے روح کو نکال کر اس کو مارنا، تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اپنے عقل اور سمجھ کے اعتبار سے جس پر کسی جرم کی وجہ سے پھانسی کا حکم لگایا تھا تو اس کو بری کر دیا، کہ یہ تو مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا، اور ایک بندہ وہ تھا جو کوئی اس کے گناہ نہیں کچھ بھی نہیں اور اس کو آ کر اس کو پھانسی پر چڑھایا، کہتے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات کو لمبا نہیں کیا بلکہ اپنے رب کے ربوبیت پر دوسرا دلیل پیش کیا، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، کہ روزانہ میرے رب کے چاہنے سے اور میرے رب کے ارادے سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، تو آپ اگر رب ہیں تو آپ مغرب سے اس کو نکال دیں، تو یہ ہکا بکا رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن سکا، فبوہت الذی کفر، لیکن باوجود اس کے کہ کوئی نہ ماننے کے لیے کوئی بات نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے پر دلائل تھے، لیکن اس ملک کے نشے میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں، تو اللہ نے اس کو راستہ نہیں دیا، راستہ دینا اللہ کا کام ہے، راستہ دینا اللہ کا کام ہے، کوئی بھی مشکل آ جائے کوئی بھی مسئلہ اس میں راستہ دینا، دیکھو حالات سب پر آتے ہیں لیکن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کو اللہ راستہ دے دیتا ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کے چاہنے سے ہر ایک انسان پر اس کے طبیعت کے خلاف حالات آتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، لیکن ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, جس کے دل کے اندر ایمان ہے تو اس کو اللہ راستہ دے دیتا ہے کہ کوئی مشکل ایسا نہیں جس میں مشکل سے نکلنے کا راستہ نہ ہو, کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو, کوئی تنگی ایسی نہیں کہ جس فراخی کی کوئی شکلیں نہ ہو. لیکن یہ راستہ ملتا ہے ایمان والوں کو. جن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اس کو راستہ نظر آئے گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے. تو چونکہ وہ تو ظالم تھا اور اپنے ظلم پر مصر تھا, فرمایا واللہ لا یہد القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتے, حجت پوری ہو جاتی ہے. اگر سمجھنا چاہے تو سمجھنے کے لیے کافی ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک فاسق اور فاجر آدمی جو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, فرعون ہے, فرعون نے اپنے آپ کو رب اعلی کا دعویٰ کیا کہ میں تو تمہارے سب سے بڑا رب ہوں, اونچا رب ہوں, انا ربکم الاعلی. لیکن وہ بھی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ خواہ کوئی بھی انسان ہے تو دنیا میں اس نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے, یہ دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے. بلکہ جب سے یہ دنیا میں آیا ہے تو اس نے آخرت کی طرف آگے بڑھنا شروع کر دیا کہ اس کے قریب جا رہا ہے. دوسری بات یہ تو ہے کہ دنیا میں اس نے جتنی بھی چیزیں جمع کی ہیں, چونکہ یہ خالی ہاتھ آیا تھا, نہ سر پہ ٹوپی, نہ پاؤں میں جوتا, نہ بدن پر کپڑا, اور نہ رہنے کے لیے کوئی مکان وہاں سے لے کر آیا, نہ کوئی چیز, خالی ہاتھ آیا. یہاں اس نے محنت کر کے پیسہ جمع کیا تو مالدار بن گیا, مکانات والا بن گیا, گاڑیوں والا بن گیا, چیزوں والا بن گیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے پاس. نمبر ایک درجے کا مالدار ہے, نمبر ایک درجے کا فلان ہے, فلان ہے, جو بھی ہے. تو یہ بات تو ہے کہ یا تو اس دنیا میں اللہ اس سے یہ چیزیں لے کر یہ بغیر چیزوں کے رہے گا, کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, کروڑ پتی تھا اور اب مانگنے پر پہنچا آ گیا, بڑا عہدہ تھا وہی ہاتھ سے نکل گیا. کبھی دنیا میں اللہ چیزیں لے کر اس کو آزماتا ہے. اور یہ تو ہے کہ جب یہ دنیا سے جائے گا اور جانے کا وقت آئے گا تو دنیا والی چیزیں دنیا میں رہیں گی, جو اس نے جمع کیا ہے, جو اس نے کوششیں کی ہیں, محنتیں کی ہیں, اپنے محنت کا پورا خلاصہ. کیوں بندہ محنت کرتے کرتے پیسہ جمع کرتا ہے, مکانات بناتا ہے, چیزیں بڑھاتا ہے, تو یہ اس کی محنت کا پورا خلاصہ ہے. تو یہ بات تو یہ ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے. کسی کے پاس تھوڑی چیزیں ہیں, کسی کے پاس زیادہ ہے, لیکن کوئی بھی کسی چیز کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتا. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ جب غسل دیا جاتا ہے تو جو کپڑا بدن پر ہے اس کو اتار کر صرف اس کے اکرام کے لیے کفن پہنا دیا جاتا ہے. سب چیزیں یہاں پر وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, کہ ہمارے پاس تو اکیلے اکیلے پہنچ گئے. جیسے دنیا میں جو آیا تھا اکیلے آیا تھا, اور جیسے دنیا میں آتے وقت دنیا کی کوئی چیز ہاتھ میں نہیں تھی, اس طرح دنیا سے میرے پاس آتے وقت دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. جو میں نے تمہیں چیزیں دی تھی, وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, کہ جو اسباب میں نے تمہیں دیے تھے وہ سب چیزیں تم پیچھے چھوڑ کر آگے ہو. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ, اور دنیا میں جن پر تمہارا بھروسہ تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی میرا کام بنانے والے, یہ بھی میرے مسئلے حل کرنے والے, یہ بھی مشکل میں مدد کرنے والے, جن کو بھی تم سمجھ رہے تھے تو وہ تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. تمہارے اور ان کے درمیان آڑ آ گیا, چیزوں اور تمہارے درمیان, اسباب اور تمہارے درمیان, اور جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں شریک کر رہے تھے تو تمہارے اور ان کے درمیان میں جدائی آ گئی. لقد تقطع بینکم, بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں طے شدہ ہے کہ جس نے بھی جو بھی یہاں آیا جانے کے لیے آیا, کسی کے پاس چیزیں کم ہیں یا زیادہ ہیں تو چھوڑ کر جانا ہے, ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا. اور اگر پیچھے اس کے وارث یہ کہیں کہ یہ تو نہیں لے جا سکتا, ہم قبر میں رکھ دیں گے, انتظام روشنی کا انتظام ہم کر لیں گے, اور کوئی ایسا نظام بنا بھی دیا کہ باہر سے بٹن دبا کر قبر میں روشنی آ گئی. مثلا قبر میں ڈنڈا رکھا کہ اگر کوئی سانپ آ جائے, کوئی بچھو آ جائے, کوئی ہوگا تو نہیں تمہارے ساتھ, یہ ڈنڈا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ڈنڈا کے تلاش کرنے کے لیے تم دائیں بائیں پھرے. اگر تجھے بھوک لگ جائے تو یہ کھانا ہے, پیاس لگ جائے تو یہ پانی ہے. تو جیسے یہاں کی چیزیں وہاں لے کر نہیں جا سکتا تو یہاں کی چیزیں وہاں کے مسائل حل نہیں کر سکتے, کہ وہاں کی پیاس یہاں کے پانی سے بجھ جائے, ایک تو چیز بھی وہاں نہیں, وہاں کا مسئلہ یہاں کے اسباب سے حل ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ نظام الگ ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو طے شدہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. جیسے چیزوں میں سے کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتا تو بندہ اپنے اعمال میں سے کوئی عمل چھوڑ کر جائے, خواہ نیک ہو یا برا ہو, کہ اس کے بغیر چلا جائے کہ چلو وہ جھوٹ یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, وہ ظلم یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جو بھی آگے منکرات ہیں کہ وہ یہاں چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ وہاں پھر میرے لیے مسئلہ نہ بنے. یا کوئی بندہ جا تو رہا ہے آخرت میں لیکن بغیر نماز کے پہنچ گیا, نماز یہاں رہ گئی, بھول گیا. بعض وقت بندہ جاتے وقت کوئی چیزیں بھول جاتا ہے کہ نماز یہاں, روزہ یہاں, زکات یہاں, صدق یہاں, امانت یہاں. تو ایسی بات نہیں ہے. ایک ذرہ کے برابر دنیا کی چیز کو لے نہیں جا سکتا اور ایک ذرہ کے برابر عمل کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. ذرہ ہے لیکن نیک عمل ہے تو قیامت کے دن یہ ذرہ اس کو نظر آئے گا. بعض وقت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن اس کے دیکھنے کے لیے کچھ وسائل اور اسباب استعمال ہوتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے, تو چھوٹی چیز بڑی چیز نظر آنے لگتی ہے, قریب دور والی چیز نظر آنے لگتی ہے. تو مرنے سے بندے کا نظر بہت تیز ہو جاتا ہے. فبصرک الیوم حدید, یہ نظر بہت تیز ہو جاتا ہے جب لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جس نے ایک رائی کے دانے کے برابر خیر کا کوئی کام کیا ہو, اللہ کے حکم کے مطابق نظر اٹھا کر ایک دفعہ نظر اٹھا کر دیکھا ہے, ایک بول ہے اللہ کے حکم کے مطابق, بول زبان سے اس پر اس کا اقرار کیا ہے, اس بول کو زبان پر لایا ہے, ایک قدم کسی اچھے ماحول کی طرف قدم اٹھایا ہے, ایک ہی قدم, تو یہ اس کو وہاں نظر آ جائے گا, یہ عمل اس کے ساتھ ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ کے برابر بھی برا عمل کیا ہے تو یہ اس کو نظر آئے گا, اس کو اللہ شکل دے دے گا. جیسے دنیا میں اللہ پاک شکلیں بدلتا ہے, بینس نے گھاس کھا لیا چارہ, اس چارے کے اندر دودھ تلاش کرو, اس چارے کے اندر خون تلاش کرو, اس چارے کے اندر گوبر تلاش کرو, تو نہ چارے کے اندر دودھ ہے, نہ چارے کے اندر گوبر ہے, نہ چارے کے اندر خون ہے. اچھا بینس کے اندر تلاش کرو, بغیر چارے کے, تو اس کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی. اللہ کا نظام ہے. اب بھینس نے گھاس کھا لیا, چارہ کھا لیا, ادھر سے شکل بدل گئی. پہلے چارہ تھا, پہلے گھاس تھا, اب خون بن گیا. اب گوبر بن گیا. اور اسی سے جس سے خون بھی بن رہا ہے, گوبر بھی بن رہا ہے, اسی کے اندر دودھ بھی بن رہا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةِ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. بندہ عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور بندہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے اور بندہ آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے, تو اسی جانور کو دیکھ کر بھی یہ بندہ عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں, ان جانوروں کے پیٹوں سے, من بین فرس ودم, کہ گوبر اور خون کے بیچ میں. خون کا رنگ الگ, خون کا ذائقہ الگ, گوبر کا الگ, اور اس کے بیچ میں لبنن خالصن سائغل شاربین, تو اس میں دودھ ہے, تو دودھ کا رنگ کیسا اور دودھ کا ذائقہ کیسا, وہ کون سا سبب ہے وہاں, وہ سبب کے درجے میں وہ کون سا سبب ہے کہ جس میں اس دودھ کے اندر گوبر کی ملاوٹ نہیں اور خون کی ملاوٹ نہیں اور ذائقہ کے ملاوٹ نہیں, جو مزیدار ہے, خالص ہے پینے والوں کے لیے. اللہ نے شکل بدل دیا اور وہی دودھ ہے. اس سے آگے مکھن بن گیا, دہی, لسی. اب مکھن اور دودھ اور لسی میں فرق ہے. وہی دودھ مکھن کی شکل میں اور پھر وہی مکھن گھی کی شکل میں اور پھر وہی گھی سالن کی شکل میں, مٹھائیوں کی شکل میں. کہاں سے چلایا, کہاں پہنچایا, یہ شکلیں بدلتی ہیں. جس طرح یہ شکلیں بدلتی ہیں, اس طرح عمل کو اللہ شکل دے دے گا. یہ جتنے بھی نعمتیں ہیں مرنے کے بعد, جوانی کی نعمت, صحت کی نعمت, ہمیشہ زندہ رہنے کی نعمت اور جت مکانات کی نعمتیں, حور اور بیویوں کی نعمتیں اور خالص پانی اور شراب کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں, یہ سب جو نعمتیں ہیں, یہ نعمتیں جس کو دی جاتی ہیں یہ اس کے نیک اعمال کی شکلیں ہیں. اس نیک اعمال کو اللہ نے دودھ کے نہروں میں بدل دیا, اس نیک اعمال کو اللہ نے شہد کے نعمتوں میں بدل دیا. اس لیے عمل کو کوئی دیکھ نہیں سکتا, اندر جو چیزیں ہیں اس کے نتائج سامنے ہیں. تو جس نے ذرہ برابر نیک عمل کیا ہے وہ اس کو نظر آئے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور اس عمل کو اللہ حاضر کر دے گا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہے, باپ کی ذمہ داری ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ باپ کے بیٹے کو اللہ پاک سے مانگتے مانگا اور اللہ نے نعمت کے طور پر بیٹھا دیا, اب اس کا سمجھانا, اس کو راستے پر لانا, اس کو دین سکھلانا, اس کو صفات کی طرف متوجہ کرنا, اس کو غلط راستے سے صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے محنتیں کرنا, یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس نعمت کے ساتھ شکر کا حکم ہے. کوئی بھی نعمت ہے تو اس کے ساتھ شکر کی نعمت, شکر کا حکم. بیٹا نعمت ہے, شکر کا حکم ہے. مال نعمت ہے, شکر کا حکم ہے. ملک نعمت ہے, شکر کا حکم ہے. کہ اس نعمت کے اندر شکر گزار بنو. تو شکر گزار بننے کا کیا مطلب ہے؟ جس ذات نے نعمت دی ہے اس نعمت کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی اسی ذات نے بتایا ہے, اس کے بارے میں احکامات اللہ نے دی ہے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک جگہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نصائح کو اپنے بیٹے سے جو باتیں کی ہیں اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے. اللہ کو اتنا پسند کہ اس کے تذکرہ کو قرآن پاک میں کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ باپ وہ ہے جو اپنے بیٹے کو یہ باتیں سمجھائیں. ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی, یا بنیا انہا ان تکو مسکار حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کیونکہ یہ بیٹا ہر وقت تو باپ کے ساتھ نہیں رہے گا کہ ہر وقت ساتھ رہے اور اس سے الگ ہی نہیں ہوگا. اس لیے جہاں بھی ہو تو اس کا استحضار ہو, بتائے اے میرے بیٹے یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت. پتھر بہت سخت چیز ہے, پتھر کے اندر کیا ہے نظر نہیں آتا. بندہ نے کوئی عمل کر لیا اور وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اندر, یا اتنا دور ہے جیسے آسمانوں میں. فتکن فی سخرت او فی السماوات, وہاں کسی کا پہنچ نہیں, یا زمین کے اندر. یات بہ اللہ, اللہ اس عمل کو تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ یہی تمہارا عمل ہے, یہی تمہارا کام ہے. اللہ بارک دین ہے اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا خبر ہے, علم ہے. کوئی بھی ہو, جہاں بھی ہو, جو بولے, جو سنے, جو دیکھے. اس لیے یہ عمل اس کے ساتھ ہوگا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرت وما عملت من سوء, کہ جس نے جتنے اعمال اچھے کیے ہیں یا جتنے اعمال برے کیے ہیں یہ عمل اس کے ساتھ ہوں گے, اس کے سامنے ہوں گے. لیکن جو برا عمل ہے اور وہ برا عمل اندھیرے کی شکل میں, سانپ کی شکل میں, بچھو کی شکل میں, پیاس کی شکل میں, بھوک کی شکل میں, فرشتوں کی پٹائی کی شکل میں, یہ جتنے بھی شکلیں ہیں اس برے عمل کی, تو یہ بندہ یہ کہے گا تبدلو ان بینہا وبینہ امدم بعیدہ، کہ میرے اور اس عمل کے درمیان بہت زیادہ دوری ہو، مجھے یہ نظر نہ آئے، اس کو میں نظر نہ آؤں، لیکن وہ تو میرے اندر ہی سے نکلا ہے، عمل زمینوں سے نہیں نکلتا، عمل کارخانوں سے نہیں نکلتا، عمل لوہے چاندی سے نہیں نکلتا، عمل دنیا کے کائنات اور چیزوں سے نہیں نکلتا، عمل تو انسان کے بدن سے نکلتا ہے، جیسے انسان کے بدن سے پھل نہیں نکلتا، فروٹ نہیں ملتا، نہیں نکلتا، سونا نہیں نکلتا، چاندی نہیں نکلتی، لوہا نہیں نکلتا، اس کے لیے الگ معادن ہے، معادن الذهب والفضہ، سونے کے کان ہے، چاندی کے کان ہے، زمین کے اندر ہے، پٹرول ہے، تیل ہے، لوہا ہے، جو کچھ بھی ہے، تو زمینوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے، عمل اندر سے نکلتا ہے، انسان کے بدن سے عمل نکلتا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے سروس، 24 گھنٹے، دن رات، خوشی غمی، ہر حال میں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جو یہاں سے جائے گا تو عمل میں سے کسی چھوڑ کو، کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور دنیا میں کسی چیز کو لے کر نہیں جائے گا، اور دنیا میں رہے گا نہیں، اور یہ طے ہے کہ پھر آخرت میں، آخرت میں اس کی زندگی ختم ہونے نہیں، ختم، اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو اپنے اس وقت کو اور اپنے عمل کو، کیونکہ وقت کے اندر عمل ہے، یہ جو جان اور مال کا استعمال ہے، تو جان کے استعمال کا کیا مطلب؟ جان وقت میں استعمال ہوتا ہے، پیسے کے بارے میں تو بندہ کہہ سکتا ہے یار میرا پیسہ لے لو، یہ آپ کو 1000-2000 دے دیتا ہوں، میں مشغول ہوں، یا پیسہ بندہ رکھ سکتا ہے کہ کسی وقت کام آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ یہ کہے کہ یہ میرے ایک گھنٹہ آپ لے لو مجھے چھوڑ دو، ایک دن میرا لے لو مجھے رہنے دو، یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں دے سکتا کہ سیکنڈ آپ لے لو مجھے رہنے دو، جہاں یہ وہاں وقت، جہاں وقت وہاں یہ، یہ وقت ایک برتن ہے، یہ زمانہ ایک برتن ہے، اور اس کے اندر یہ اعمال، یہ جو بھی بندہ جو عمل کرتا ہے اسی وقت کے اندر، گویا اس وقت کو اسی عمل سے وہ بھرتا ہے، اس برتن کو۔ آپ دیکھیں یہ برتن اللہ نے سب کو دیا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن دیا سب کو ہے۔ اب اس وقت کی اپنے طور پر کوئی قیمت نہیں ہے، جیسے ہمارے ساتھی مثال پیش کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ خالی بوتل ہے تو اس کی کیا قیمت ہے، اگر ہے بھی تو 2-4 روپیہ، اور وہی بوتل اس کے اندر دودھ ہے تو اب اس کی قیمت 100-200 تک اس کا قیمت پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر دودھ ہے، وہی بوتل ہے اور اسی کے اندر شہد ہے، تو شہد اب اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو کہتے اب تو یہ ہزار ہے. وہی بوتل ہے اس کے اندر سونا ہے چاندی ہے اسی کے اندر جواہرات ہے تو اب اس بوتل کی کیا قیمت ہے؟ تو اب اس کی بوتل اس کی قیمت تو لاکھوں تک پہنچ جاتا ہے کروڑوں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس ایک سکڑ کی قیمت اس کے اندر کیا ہے؟ بندہ نے ایک سکڑ میں سبحان اللہ کہہ دیا اپنے اس وقت کے برتن کو سبحان اللہ کے ساتھ بھر دیا تو اب یہ کتنا قیمتی بن گیا. سبحان اللہ اعظم من احد، الحمدللہ اعظم من احد، لا الہ الا اللہ اعظم من احد، اللہ اکبر اعظم من احد. کہ احد پہاڑ جتنا وزندار ہے اس سے زیادہ وزندار کلمہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے. تو اس نے اپنے وقت کو اس عمل کے ساتھ بھر دیا تو یہ اس کے وقت کی قیمت ہے. ایک بندے نے اسی وقت کو اپنے سبحان اللہ کہنے کے ساتھ 100 آدمیوں کو سبحان اللہ کہنے کی طرف بلایا، 100 آدمیوں کو سبحان اللہ کہنے کی طرف بلایا اور اس کے اس ایک سیکنڈ میں، ایک دو منٹ میں ان 100 آدمیوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا. تو ان 100 میں سے ہر ایک کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا. اور انہوں نے اپنے اس ایک سیکنڈ میں سبحان اللہ کا اجر کما لیا، لیکن ان 100 کو جتنا اجر مل گیا تو اس کے برابر اس ایک بندے نے جس نے ایک منٹ میں 100 بندوں کو سبحان اللہ کہنے پر ڈال دیا تو یہ اس کے ایک منٹ کی کمائی ہے. وجہ کیا ہے کہ اب اس کا عمل اور بڑھ گیا. کہ ایک ہے عمل کرنا اور ایک ہے عمل کے ساتھ عمل کی طرف دعوت دینا، عمل کی طرف دعوت دینا. تو اب اس کے وقت کا قیمت بڑھ گیا. اور ایک یہ ہے کہ اس نے ان کو اس کی طرف بلایا اور ایسا بلایا کہ ان میں سے ہر ایک سے یہ کہا کہ آپ نے اوروں کو بلانا ہے، انہوں نے اوروں کو بلانا ہے. اب ان 100 میں سے ہر ایک نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا اور سبحان اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو اب اس کے کہنے پر جتنے بھی لوگ اللہ کے ذکر پر پڑ گئے اور وہ اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دینے والے بن گئے. تو اب یہ بندہ جب دنیا سے جائے گا تو اپنے ساتھ صرف اپنے سبحان اللہ کہنے کا اجر نہیں لے کر جائے گا اور صرف اس سبحان اللہ کے دعوت کا اثر نہیں لے کر جائے گا بلکہ اس کا عمل جاری رہے گا. اس کا عمل حالانکہ دنیا سے چلا گیا، اس کا عمل اس کے ساتھ دفن نہیں ہوا صرف، بلکہ زندوں کی طرح ہے. جیسے زندہ لوگ اعمال کر رہے ہیں اور ان کو ثواب مل رہا ہے، ان سب زندوں کا ثواب اس مردے کو مل رہا ہے. مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع نہیں ہوا کیونکہ اس کے عمل میں تعدیہ تھا، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اور لوگوں کو اپنے اسی وقت کو اس طرح استعمال کر لیا کہ اور لوگ اس پر پڑ گئے، وہ اور لوگوں کے پڑھنے کا ذریعہ بنا، وہ اور لوگوں کے نیک عمل پر پڑھنے کا ذریعہ بنا. قیامت تک سلسلہ جو بھی چلتا رہے گا تو وہ پورا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جو اس نے وقت کی قیمت کو پہچان لیا کہ وقت وہی ہے. ایک بندہ وہ ہے جس نے دین سیکھنے میں وقت لگا لیا، کیونکہ وقت لگائے بغیر بندہ حکم نہیں سیکھ سکتا. جب بندہ سیکھے گا تو وقت ادھر لگے گا. اس نے سیکھنے میں لگا لیا وقت. اب جو وقت اس نے سیکھنے میں لگا لیا تو اس کے وقت کے برتن میں یہ سیکھنے والا عمل یہ گویا یہ اس کے اندر یہ وقت بھر دیا اس پر. اب اس سیکھنے پر جو ملے گا وہ کتنا زیادہ ہوگا. کہ اگر ایک بندہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سیکھتا ہے اور ایک آیت پڑھتا ہے مسجد جانے میں وقت لگتا ہے سیکھنے میں وقت لگتا ہے تو اس کے لیے سرخ سرخ اونٹنیوں سے بہتر ہے حاملہ اونٹوں سے بہتر ہے. جب نماز کے اندر پڑھ رہا ہے وقت دے رہا ہے تو یہ وقت کو بندہ دائیں بائیں نہیں کر سکتا. ایک بندہ وہ ہے جو سیکھنے کے ساتھ جو کچھ اس کو آتا ہے تو دوسروں کو سکھلانے لگا. سورہ فاتحہ یاد ہے دوسروں کو سورہ فاتحہ سکھلا رہا ہے. التحیات یاد ہے التحیات دوسروں کو سکھلا رہا ہے. دعائے قنوت یاد ہے دعائے قنوت دوسروں کو سکھلا رہا ہے. جو اس کے پاس ہے وہ اوروں کو دے رہا ہے اور جو نہیں ہے وہ اوروں سے لے رہا ہے. وہ تعلیم و تعلم. ایک بندہ وہ ہے جس نے دوسروں کو سکھلانے میں لگا. اب اس کا وقت لگ گیا دوسروں کو سکھلانے میں تو اس 10 منٹ میں اس 15 منٹ میں اس نے سورہ فاتحہ سکھلایا اور وہ موت تک پڑھتا رہے گا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یہ اس وقت کی قیمت ہے. یہ قیمت صرف اپنے سیکھنے پر نہیں ملتا. اپنے سیکھنے پر وقت خرچ کر لیا کافی ہے نہیں. اپنے سیکھنے کے ساتھ یہ اوروں کو سکھلا رہا ہے اور اس میں وقت لگا رہا ہے تو اس نے اوروں کو سکھلانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے اوروں کو سکھلانا شروع کیا پھر انہوں نے اوروں کو سکھلانا شروع کیا تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. تو یہ ثواب اس کو ملتا رہے گا جس نے اپنے وقت کو وقت کی قیمت کو پہچان کر اس کو اس بڑے عمل میں لگایا کہ سیکھنے کے ساتھ سکھلانا ہے. عمل کے ساتھ عمل کی طرف بلانا ہے. بلانے کے ساتھ دعوت دینے پر ڈالنا ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ بڑھیا زمانہ اور بہترین زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہ زمانہ سب سے بڑا یعنی سب سے مبارک زمانہ اور خیر زمانہ وہ ہے جو میرا ہے. تو خیر زمانہ کیا مطلب؟ وقت تو سب اس لیے کہتے ہیں شرور کو زمانے اور دہر کی طرف منسوخ نہ کرو. دہر میں جو حالات آتے ہیں اللہ کے چاہنے سے آتے ہیں اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. زمانہ کیا چیز ہے کہ زمانہ آج یہ ہو گیا زمانہ وہ ہو گیا زمانہ یہ ہو گیا. لیکن اس وقت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سب سے بڑھیا لوگ ہیں حضرات صحابہ کرام. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو اور اپنے زندگی کو ان اعمال میں گزارا جن اعمال سے خود بھی بنے اور ان اعمال سے انسانیت بنی جن اعمال کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، دعوت کے ساتھ، تعلیم و تعلم کے ساتھ، تزکیے کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان سے یہی اعمال لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی تو صحابہ کرام کو دائی بنا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھلانے والا اور پیغمبر کو، پیغمبر نے سیکھا ہے اللہ سے، پیغمبر کو سکھلانے والا اللہ، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور صحابہ کو سکھلانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر نے وہ سیکھا جو علم اس کے پاس نہیں تھا، اللہ نے دیا براہ راست اور اپنے فرشتے کے ذریعے سے، اور صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم لیا، وہ طریقہ زندگی گزارنے کا طریقہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر انہوں نے یہ اوروں کے استاد بن گئے، پوری دنیا کو سکھلانے والے اور پورے دنیا کو بتانے والے اور پورے دنیا کو صحیح راستے پر لانے والے وہ حضرات صحابہ کرام تھے، کیونکہ حضرات صحابہ کرام اس امت کا ابتدائی طبقہ ہے۔ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، کہ رسول تمہیں بتلا رہا ہے اور تمہارا کام ہے اوروں کو بتلانا، اوروں کو سکھلانا، پیغمبر سے سیکھنا تمہارا کام اور اوروں کو سکھلانا تمہارا کام، اور انہیں اوروں کا کام ہے تمہارے سے سیکھنا بعد میں آنے والوں کا، اور تمہارا کام ہے پیغمبر سے سیکھنا، اور یہ تزکیہ اور یہ عبادات جو اذکار کے ذریعے سے ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اور دعائیں، اور پھر اس ایسی صحبت میں رہنا جن اعمال کے ساتھ اندر دنیا کی محبت اندر نہ آئے، کہ جس طرح بندہ کشتی میں بیٹھ کر لمبا سفر کرتا ہے اور دریا میں، سمندر میں مہینوں سفر کرتا ہے اور یہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ پانی اندر نہ آئے، اس طرح یہ بندہ موت تک لمبا سفر کرتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ دنیا اندر نہ آئے، دکان کے اندر ہے، دکان کو اندر آنے نہیں دیتا، زمین میں مشغول ہے، زمین کو اندر آنے نہیں دیتا، ملک کے اندر مشغول ہے، ملک کو اندر آنے نہیں دیتا، باپ باپ کی خدمت میں اور اس کے مشغول ہے لیکن اس کو اندر نہ آنے نہیں دیتا، اس درجے کی کہ اس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو آگے پیچھے کرنا پڑے، تو اندر آنے نہیں دیتا کسی کو بھی۔ تو جب بندہ اس طرح چلتا ہے تو اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اس کے اندر آخرت کا غم ہوتا ہے، آخرت کا فکر، مرنے کے بعد والی زندگی اس کے سامنے، تو یہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے سمجھ کر کام کر رہا ہے کہ دنیا میرے لیے ہے اور میں دنیا کے لیے نہیں ہوں، بلکہ اسی دنیا میں آخرت کمانا میرا کام ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ یہ کھیت تمہارے لیے، تم کھیت کے لیے نہیں، یہ زمین تمہارے لیے، تم زمینوں کے لیے نہیں، یہ سونا چاندی تمہارے لیے، تم سونے اور چاندی کے لیے نہیں، یہ کائنات تمہارے لیے اور تم اس کائنات میں کسی چیز کے لیے نہیں، کیونکہ کائنات فانی ہے اور تمہیں رہنا ہے، تمہیں تو آخرت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو دنیا میں دنیا بنانا کوئی کام نہیں ہے کہ دنیا میں دنیا بنا دیا. دنیا میں آخرت بنانا کام ہے کہ دنیا میں تمہیں جو بھیجا گیا تھا آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا. تو اس کے سامنے آخرت ہو اور اس کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو اور اپنے عمل کی وجہ سے اس کے اندر عجب پیدا نہ ہو جائے, کبر پیدا نہ ہو جائے, حسد پیدا نہ ہو جائے, بغض پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ اگر اندر یہ چیزیں ہیں, اگر اندر یہ چیزیں ہیں تو اس کی وجہ سے عمل کا قوت ظاہر نہیں ہوگا اور عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. اور صرف یہ نہیں کہ نیک عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوگا بلکہ اس خرابیوں کی وجہ سے اس کے نقصانات ظاہر ہوں گے. اس لیے یہ دولتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی اور ان دولتوں پر صحابہ کرام کو سمجھایا گیا, ڈالا گیا, اس طرح سمجھایا اور اس طرح ڈالا کہ وہ اوروں کو سمجھانے والے بن گئے اور وہ اوروں کو ڈالنے والے بن گئے. تو اسی دعوت اور اسی علم تعلیم و تعلم اور اسی تزکیہ کی برکت سے وہ زمانہ خیر القرون بن گیا کہ انہوں نے وقت کی قیمت کو پہچانا. تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں, یہ بندے کے طے کرنے کی باتیں ہیں کہ میں نے اپنے وقت کو کہاں خرچ کرنا ہے, میں نے اپنے وقت کو کہاں لگانا ہے. اور یہ وقت اللہ نے خرید لیا ہے بندے سے. اللہ نے یہ وقت جس کے پاس جتنا بھی ہے وہی اللہ نے خرید لیا ہے اس کی جان کے استعمال کو جنت کے بدلے میں. اس لیے جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ یہ کہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو, مجھے روزہ رکھنے دو, مجھے زکات دینے دو, مجھے ذکر کرنے دو, مجھے توبہ کرنے دو, تو اب کہا جاتا ہے وقت ختم. جب وقت ہی ختم ہے تو اس میں عمل کیا کرے گا؟ یہ چیخے گا, یہ پکارے گا اور یہ مانگے گا, وقت مانگے گا, لیکن اس کو وقت نہیں دیا جائے گا, ایک سیکنڈ بھی وقت نہیں دیا جائے گا. اس لیے یہ بنیادیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے تابعین کو اور تابعین نے تب تابعین کو اس سب کہنے ان چیزوں کو سمجھا. تو انہوں نے اپنے وقت کی قیمت کیسا بنایا کہ قیامت تک جتنے بھی خیر کی شکلیں ہیں اگر کہ ان کی زندگی 20 سال یا 25 سال تھی یا 40-50 سال تھی, لیکن قیامت تک جتنی بھی خیر کی شکلیں ہیں وہ سب شکلیں ان کے عمل ناموں میں ہیں. گویا وقت ہے 30 سال 40 سال اور فائدہ کتنا اٹھایا کہ قیامت تک آنے والا زمانہ اس میں جتنی بھی خیریں وجود میں آئی ہیں تو وہ خیریں وہ سب ان کے حصے میں ہیں. اس لیے کہ ان کی نیت قیامت تک آنے والے زمانے کی تھی, قیامت تک آنے والے زمانے کی نیتیں تھی. اور اس لیے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ذمہ داری اپنے اوپر سمجھتے تھے کہ نبی نے تو ہمارے پاس پہنچایا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا, ہمارا تزکیہ کیا, ہمیں گمراہی سے نکالا اور ہمیں اس قرآن کی برکت سے اور اپنی محنت کی برکت سے اللہ ہمیں ظلمات سے نکال کر روشنیوں میں اور صحیح راستے پر ڈالا. لیکن اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے اور ان کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے محنت کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اسی میں ہمارا وقت لگے گا اور اسی میں ہماری استعدادیں خرچ ہوں گی. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں,
یہ انہوں نے اس آخرت کی تیاری اس درجے کی. تو جب وہ دنیا سے اس قسم کا آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا عمل نامہ بند نہیں ہوتا, اس کا عمل نامہ بند نہیں ہوتا, بلکہ اس کا عمل نامہ ابھی کھلا ہے اور اس میں مختلف قسم کے اعمال لکھے جا رہے ہیں, اس لیے کہ اس نے وہ کام کیا جس کام کی برکت سے یہ خیر عام ہوتا چلا گیا. تمہارا میرے محترم دوست اور بزرگ اور بھائیوں, کسی نے یہاں رہنا نہیں, سب نے جانا ہے, اور دنیا کے کسی چیز کو لے کر جانا نہیں, اور دین کے کسی عمل کو چھوڑ کر, خواہ دینی ہو یا بے دینی ہو, کسی عمل کو چھوڑ کر جانا نہیں, بلکہ اپنے اعمال ساتھ ہو جائیں گے, انہی اعمال کے اعتبار سے آگے جتنے بھی دور ہیں جس میں ہم نے جانا ہے, برزخ کا زمانہ اور قیامت کے دن, حشر کا دن, حساب کتاب, پل صراط پر گزرنا, اور جتنے بھی مرحلوں سے گزرنا ہے ان سب میں اعمال کے ساتھ گزرنا ہے جس نے جتنا کمایا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے ان سب کو اللہ نے اپنے بندوں کے خیرخواہی والے کام میں لگایا کہ تمہارا وقت اور تمہاری استعدادیں نبی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں, نبی کے اخلاق کے برابر کسی کا اخلاق نہیں, تو تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو وہ سب میرے بندوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے خرچ کرنا ہے. یہ نبیوں کو سب سے پہلا کام دیا سب کو, اور خرچ کرنا ہے ان لوگوں میں جن کے اندر اس کا کوئی طلب ہی نہیں ہے, طلب بقدر قیمت ہے, کسی چیز کی قیمت دل کے اندر ہے اس کا طالب بن جاتا ہے, کسی چیز کی قیمت دل کے اندر نہیں ہوتی وہ مفت میں بھی کوئی دیتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو ان بے طلبوں کے اندر اس کی قیمت پیدا کر کے اس کا طلب پیدا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا تمہارا کام ہے اور دل میں ڈالنا میرا کام ہے. دل میں ڈالنا یہ اللہ ہی کا کام ہے, اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی پر ڈالا. سب کے طریقے محنت میں بنیادی چیزیں ایک تھی, اور وہ کیا تھی کہ ہر ایک نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا, اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو جوڑا, دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو جوڑا کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ گویا اس بات کی طرف بلایا کہ وہ کامیابی جو ہر ایک کی دل کی آواز ہے اس کے لیے محنت کرنی نہیں پڑتی, کسی پر کہ محنت کرنی نہیں پڑتی کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی تم عزت کے طالب بن جاؤ, تم اطمینان کا چاہنے والا بن جاؤ, تم کامیابیوں کے چاہنے والے بن جاؤ اور ناکامیوں سے بچنے والا بن جاؤ. اس کی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی, ہر ایک اندر سے ناکامی سے بچنا چاہتا ہے, ذلت سے بچنا چاہتا ہے, پریشانی سے بچنا چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے, اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ چاہتا ہے بلکہ اس کے لیے محنت کرتا ہے. اس نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ناکامی سے بچنا چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے اور محنت نہیں کرتا, ذلت سے بچنا چاہتا ہے اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اور محنت نہیں کرتا. نہیں, چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پیغمبر یہ بتاتا ہے اور ہمارے اور آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کہ اس کی ایک سیکنڈ ہمارے کروڑوں سال کی زندگی سے قیمتی، ان کا وقت اور ان کی استعدادیں، ان کے فکر کی استعداد، ان کی فکر کیا تھی کہ ان کی فکر اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی، اپنے مکانات کی، اپنے کپڑوں کی، یا اپنے اولاد کے لیے پیسہ جمع کرنے کی، یا اپنے اولاد کے لیے مکانات بنانے کی، ان فکروں میں سے ذرا برابر بھی فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر نہیں تھی کہ گویا اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، بلکہ ان کے اندر فکر جو تھی آخرت سامنے کہ کیسے میرا ایک ایک امتی، جہنم سامنے، جنت سامنے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، کامیاب ہو جائے، یہ ان کے اندر کی فکر تھی. تو پیغمبر کا فکر، اس کا قوت عقل، اس کے قوت فکر، ان کے دل کی طاقت اور اس کے بدن کی طاقتیں اور ان کا رونا اور ان کی دعائیں، یعنی آپ دیکھیں پیغمبر، ہر پیغمبر کے بدن مبارک سے جو بھی عمل نکلتا ہے وہ زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو انہوں نے اللہ جل شانہ کے بھیجنے پر اور اللہ کے کہنے پر انہوں نے اپنی قوتیں اور اپنی استعدادیں اور اپنی صلاحیتیں کہاں خرچ کی ہے اور وقت کہاں لگایا ہے اور کس کام میں لگایا ہے. تو سب کے نزدیک مشترک کام یہ تھا کہ ان بے طلبوں کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے بے غرض ہو کر مارے مارے پھرنا، یہ ہر ایک پیغمبر کا، ہر ایک پیغمبر کا عمل تھا کہ بے غرض ہو کر، خیرخواہ بن کر ان بے طلبوں کے پاس، کہ وہ مسئلہ اتنا مشکل تھا کہ اس بات کے کہنے سے پہلے یہی پیغمبر ان کے بیچ میں سب کے آنکھوں کا تارا اور سب کا محبوب اور سب کے نزدیک معتمد اور سب اس کو صادق اور امین سمجھتے تھے. لیکن جب اس بات کے کہنے کے لیے ان کو اللہ جل شانہ نے حکم دیا تو جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہ سب سے زیادہ مبغوض بن گیا، اور جو سب سے زیادہ صادق کہلایا جاتا تھا کہ سچا ہے اس کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے، العیاذ باللہ. اور جس کو سب سے زیادہ خیرخواہ سمجھا جاتا تھا اس کو کہا گیا کہ اس کا کوئی غرض ہے، اس کا کیا ہے، لہذا کہ یہ تو کچھ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، ملک چاہتا ہے، کتنا بڑا بہتان. ان ہزانے لساحرانے یریدانے ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، کہ یہ دو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کا مقصود یہ ہے کہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دے، اپنے سحر اور اپنے سحر اور جادو کے زور سے، اور جو پرانی زندگی ہے اس ترتیب پر تمہیں چلا دے، اس لیے اس کا مقابلہ کر دو، اس کا مقابلہ کرو. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ادھر سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں اور ادھر سے اللہ کی طرف سے تسلیاں کہ اگر یہ تمہیں مجنون کہتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ کی نعمت تمہارے پر ہے، تم کہاں مجنون ہو، تمہارے تو اخلاق بڑھیا سے بڑھیا. یہ تمہیں کہتے ہیں کہ کذاب ہو، شریر ہو، تو بتایا سیعلمون غدا من الکذاب العشر، کہ کل پتہ چلے گا کہ جھوٹا کون تھا، شریر کون تھا. تسلی نبی کہ شاعر کا قول نہیں ہے تمہیں لوگ شاعر کہتے ہیں، یہ کاہن کا قول نہیں ہے تمہیں لوگ کاہن کہتے ہیں. اس نے پیغمبر کو اللہ کی بات سے اثر لیتا تھا، تو جب اللہ کی طرف سے تسلیاں آتی تو پیغمبر کا دل بڑا ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، مطمئن ہو جاتا تھا اور اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا تھا. تو بات اسی میں ان کے دن لگے. ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہے، نماز کے لیے ایک وقت مقرر، روزے کے لیے ایک مہینہ اور وقت مقرر، حج کے لیے ایک وقت مقرر، اس طرح کام ہوتے ہیں. لیکن یہ جو حکم تھا، اس حکم میں نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا. پیغمبر نے اپنے دنوں کو کہاں لگایا اور اپنی راتوں کو کہاں لگایا؟ نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا، نہ بارش کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، نہ لوگوں کے استقبال کو دیکھا، نہ لوگوں کے نفرت اور بیزاری کو دیکھا. یعنی ہر وقت اپنے اس اندر کی طاقت سے اور جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا اور اندر قوت ایمان تھا اور اندر قوت اخلاص تھا اور اندر کی نظریں ہر وقت اللہ کے سامنے کہ اللہ تو کیا چاہ رہا ہے، میرا کام ہے تجھے راضی کرنا. زندگی چاہتا ہوں عافیت والی. اس لیے آپ دیکھیں جب حضرت رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے کہ اس شریروں سے واپس ہوئے تو دعا میں کیا بتایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تو ہی راضی ہو، کیونکہ تیری رضا وہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے، باقی میں عافیت چاہتا ہوں غیر ان عافیت کا، کہ عافیت چاہتا ہوں آپ سے. تو اپنے بندگی کا اظہار بھی کیا کہ میں تو محتاج ہوں عافیت کا، میں اس نعمت کا محتاج ہوں کہ عافیت کے ساتھ رہوں. لیکن ان حالات سے متاثر ہو کر میں دائیں بائیں ہو جاؤں؟ نہیں، اصل ہے تمہاری رضا بس. تو اس کے ساتھ بے غرض ہو کر بے طلبوں کے پاس اپنی جان اور اپنا مال لگا کر، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، دس دفعہ نہیں، سو دفعہ نہیں، بلکہ جب بھی موقع ملا، شاید یہی وقت ہو، اسی وقت میں اللہ نے اس کے لیے ہدایت مقدر کیا ہو اور یہ میری بات سن لے اور اس کے دل کے اندر بات اتر جائے. تو جیسے ایک بیمار آدمی بہت سخت یعنی خطرے میں، لیکن جو شفیق ڈاکٹر ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے، اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اخیر تک اس کے جان بچانے کی کوشش کرنا میرا کام ہے، اخیر تک کہ بندہ ٹھیک ہو جائے، جان بچ جائے، یہ اس کی کوشش ہے. تو پیغمبر کے دل میں کتنی خیرخواہی کہ اخیر تک ہاتھ مارا، اخیر تک کوشش کی کہ یہ راستے پر آ جائے. اور بات صرف اتنی سی تھی جو بڑی مضبوط بات ہے, معمولی نہیں ہے کہ اتنی سیدھی, لیکن یہ کوئی عقل سے دور نہیں, انصاف سے دور نہیں. وہ کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ دیکھو تم بندے ہو, تم جو نفع چاہتے ہو اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو, نفع چاہتے ہو اور نقصان سے بچنا چاہتے ہو, تو بچانے والا وہ ہو سکتا ہے جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا علم ہو, جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا, اس کو پتا ہو کہ تم کس حال میں ہو, تم کہاں پر ہو, تم کس حال میں ہو, تمہارے دل کی پریشانی کیا ہے, تمہاری ضرورت کیا ہے, تمہاری حاجت کیا ہے. یہ علم اس کے پاس ہو, اس پر کوئی چیز مخفی نہ ہو, کوئی چیز مخفی نہ ہو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بتانے والے نے بتایا کہ فلان پریشان ہے, بتانے والے نے بتایا کہ فلان بھوکا ہے, بتانے والے نے بتایا کہ فلان مشکل میں پھنسا ہوا ہے. جیسے دنیا کے اعتبار سے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داروں تک بات پہنچاتے ہیں کہ دیکھو فلان جگہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, اس کے علم میں نہیں ہے, اس کو بتایا جاتا ہے. فلان لوگ سردی میں پریشان ہیں, اس کو بتایا جاتا ہے. اور یا بتایا نہ بھی جائے یا بتایا, وہ خود بھی معلوم کرنے کے لیے پھرتا ہے, معلوم کرنے کے لیے پھرتا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اندر پھرتا تھا, پھرتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. پھرتے پھرتے جب ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, معلوم کیا بچے کیوں رو رہے ہیں, پتہ چلا دیکھا کہ بھوک سے رو رہے ہیں اور ماں نے صرف پانی ہانڈی میں رکھ کر ان کے نہلانے کے لیے گویا ان کو بتا رہی ہے کہ کچھ پک رہا ہے. تو وجہ پوچھا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے علم میں وجہ نہیں تھی, پتہ نہیں تھا کہ کیوں, تو بتا دیا کہ یہ ہے. اور اس نے کہا کہ قیامت کے دن میرا اور عمر کا حساب ہوگا. یہ جو کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں کی طرف مت بھاگو, جو ذمہ داری سب کی نہیں یہ کسی ایک پر ہوتی ہے, تو اس کی طرف مت بھاگو, اس کی طرف, ورنہ تمہارے اندر کیا استعداد ہے کہ سب کے کاموں کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا. اگر تمہیں دی جائے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی, اور اگر تم طلب کر کے تجھے ملتا ہے تو اللہ تجھے اپنے نفس کے حوالہ کر دے گا. تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن میرے اور عمر کا معاملہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو کیا پتا. تو اس عورت نے کہا کہ ہمارا امیر بنا ہوا ہے, پتا نہیں ہے. تو پتا چلتے ہی فوراً اس کا تدارک کیا. تو اللہ جل شانہ, یعنی الہ وہ ذات ہوتا ہے, بندگی اس کی ہوتی ہے جس کو بتانا نہیں پڑتا, جس کو بتانا نہیں پڑتا, اور جس کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ فلان کے یوں کر رہا ہے یا یوں کر رہا ہے. نہیں, اس کے سامنے سب کچھ ہے, جو بندہ بول رہا ہے اللہ سن رہا ہے بغیر کسی واسطے کے, بیچ میں کوئی سبب نہیں ہے. جو بندہ کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بغیر کسی سبب کے. جو بندہ کے دل کے اندر ہے, جو بھی جذبہ ہے کسی کے بارے میں, بلکہ ابھی اس کے دل کے اندر آیا بھی نہیں ہے اور اللہ کے علم ہے کہ دو چار منٹ کے بعد یہ کیا سوچے گا. انہو یعلم السر و اخفا, کہ جو سر سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اس کے علم میں وہ ہے. تو اللہ کے اللہ کا علم کامل ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کو کسی کے بتانے سے ان کو بتا نہیں چلا. مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے جس کو ایک ذرہ برابر علم ذاتی ہو. اللہ نہ بتائے، اللہ نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا، اللہ نہ دکھلائے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ نہ سنوائے تو کوئی سن نہیں سکتا، اللہ پاک نہ سمجھائے کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. تو یہ وہ ذات ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اسے کہتے جہاں بھی ہو، جہاں بھی ہو اتنا استحضار ضرور کرو کہ میں بیٹا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں، اللہ میری بول سن رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں، اللہ میرے سوچ پر واقف ہے، عالم ہے میں کیا سوچتا ہوں، میرے اندر کیا کچھ ہے. اللہ سے کوئی چھپا نہیں سکتا. اور دوسری بات کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، ایک کو جلب منفعت کہا جاتا ہے، ایک کو دفع مضرت کہا جاتا ہے. کہ مضرت سے اپنے آپ کو بچانا، نفع حاصل کرنا. تو اللہ وہ ذات ہے کہ جو نقصان سے بچانے پر اور نفع دینے پر قادر ہے بغیر سبب کے، بغیر سبب کے. آسمانوں کو بنایا بغیر سبب کے، زمینوں کو بنایا بغیر سبب کے، پہاڑوں کو بنایا بغیر سبب کے. کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا اس پہ رائے ہو یا اس کی مدد ہو. تو یہ طاقت اور یہ قوت یہ اللہ کے ذات کے اندر ہے بغیر کسی واسطے کے. جس کو چاہے دینے پر قادر، جتنا چاہے دینے پر قادر، جو لینا چاہے لینے پر قادر، جس کو مارنا چاہے جس وقت جس حال میں بغیر کسی سبب کے مارنے پر قادر. تو وہ ذات جس کے اندر وہ غیبی طاقت ہو، نظر نہ آنے والی طاقت، کہ جس کی وجہ سے وہ ذات قادر ہو نفع اور نقصان پر بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی سبب کے. کیوں؟ وہ متصرف ہے، تصرف کرنے والا اللہ ہے. اس لیے کہ ہر چیز اللہ نے بنایا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، ہر حال میں. اور جس حال کو اپنے لیے بندہ چاہتا ہے تو یہ آن دو کہ وہ عزت دینے پر قادر ہے بغیر کسی واسطے کے، ذلیل کرنے پر قادر ہے بغیر کسی واسطے کے. قدرت اسی کا نام ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے، چیز وجود میں آ گئی، کیوں آ گئی؟ اللہ نے چاہ لیا. چیز ختم ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی؟ ختم ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، اللہ نے اس کی فنا چاہ لیا تو چیز فنا ہو گئی بس. اب جب یہ اندر ہے، یہ طاقت، یہ یقین اندر ہے، یہ بندے کی طاقت ہے، یہ بندے کی قوت ہے، اس کی وجہ سے اس کے ساتھ قادر ساتھ ہوتا ہے، بندے کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتا ہے. تو جب یہ بات اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر اب کتنے کام ایسے ہیں جس میں بظاہر کوئی سبب بندہ اختیار ہی نہیں کر سکتا، بندہ کوئی سبب اختیار نہیں کر سکتا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، اب وہاں کون سا سبب بندہ اختیار کر سکتا ہے؟ ظاہری اسباب، کس کو بتا سکتا ہے کہ میں کا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوں؟ اور پھر وہ کون سا سبب ہے جس کو پیٹ مچھلی کے پیٹ سے نکالے؟ لیکن یہ پکارنا اللہ کو یہ عبادت ہے کہ کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اس عقیدے اور اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ پکار رہا ہے کہ میں جس حال میں ہوں اس ذات کو پتا ہے اور مجھے اس مشکل سے وہ نکال سکتا ہے، نکالنے پر قادر ہے، اور اس کے لیے سبب ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بڑا سبب ہے کہ اپنے بندگی کا اظہار کرو اور اپنے عاجزی کا اظہار کرو۔ تو اس عقیدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اس نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہ تو ہی ہے، عبادت اور بندگی کا لائق ہے اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں، نہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہے، تو پاک ہو ہر عیب سے، کہ فلان چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا، فلان چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا، فلان چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا، فلان چیز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں، جب اللہ چاہے تو ان سب چیزوں کے بغیر ہو سکتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو سب چیزیں ہوں گی، ایک ذرہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کو دل کے اندر اتارنا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ میں ان اندھیروں میں اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے قصور کا، کیونکہ شخصیت جتنی بھی بڑی ہو مخلوق میں، لیکن اس کی بڑائی کی بات یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر اپنے بندگی کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یا اللہ جس طرح تیرے بندگی کا حق ہے وہ ہم ادا نہ کر سکے۔ یہ ان کی پہچان ہے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ تو ادھر اپنے بندگی کا اظہار کیا اور ادھر اس تک اللہ تک بات پہنچانے والا کوئی ظاہری سبب کیا ہے؟ اللہ کسی چیز کا کیا محتاج ہے؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم، ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، کوئی سبب نہیں ہے مشکل میں ہو۔ تو یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے کہ پکارو اللہ کو، پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے، تعریفیں اللہ کی کرو، اللہ کے حق بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، ہاتھ اٹھاؤ اس عقیدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کو اس غم سے نجات دے دیا، فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ اب کیسے نکالا؟ اس مچھلی کو معلوم کرنا، پھر اس مچھلی کو یعنی کنارے پر لانا، پھر اس مچھلی کے اندر اس کو محفوظ رکھنا اور پھر کنارے پر ڈالنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نظام بتایا اور فرمایا وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے کبھی بھی اسی مشکل میں پھنس جائے اور وہ مجھے پکارے، کوئی سبب نہیں ہے، ظاہری سبب نہیں ہے جس کو اختیار کر سکے، جس کو اختیار اپنے بچانے کے لیے کوئی سبب نہیں، لیکن یہ سبب بڑا سبب ہے کہ اللہ کو پکارنا، دعا کر کے اللہ سے مانگنا۔ فرمایا وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یہ قیامت تک، کہ گویا یہ نجات نبی کے ساتھ مخصوص نہیں ہوا بلکہ ایمان والے جتنے بھی ہیں، جب بھی کوئی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں گے اور وہ اللہ کو پکاریں گے، اللہ پاک ان کی پکار کو سن کر اللہ ان کے مسئلے کو حل کر دینے پر قادر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ تین آدمی غار میں پھنس گئے، پتھر بڑا، نکل نہیں سکتے، کسی کو ظاہری سبب پر بتا نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے اور نہ کسی کے علم میں ہے کہ اس غار کے اندر کوئی آدمی یا دو تین آدمی اسی کے اندر پس گئے ہیں، نہ کسی تک آواز پہنچ جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کو پکارا اور اپنے نیک عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ پاک سے مانگا ماں باپ کی خدمت کو اور اپنے عفت اور پاک دامنی کو، اور ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں دوسرے کے ساتھ اچھائی کے معاملے کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگا کہ اللہ اگر یہ عمل تیرے یہاں قبول ہو، یعنی تیرے لیے ہو، تو اللہ اس مشکل سے مجھے ہمیں نجات دے. تو اللہ نے نجات دے دیا. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک حال وہ ہے جس میں بندہ ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں ہے، لیکن اس کو پکارنا، اس سے مانگنا، اس کی تعریف کرنا، اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا، اس سے مانگنا، یہ ذرائع ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے. جس کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ غیر کو اس کے حال کا پتہ نہیں، اور اگر کسی نے بتایا تو غیر اللہ کے ارادے کے بغیر اس کو اس مشکل سے نکال نہیں سکتا. اس لیے کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت اور بندگی کا لائق نہیں ہے کہ مشکل میں اس کو پکارا جائے، مصیبتوں میں اس سے مانگا جائے، بغیر کسی سبب اور شکل کے وہ اپنے مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ پاک سے مانگے. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا رخ کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے نفع کی شکلیں بنائی ہیں کہ اس کے اندر نفع ہے، تو اس کے اندر نفع اللہ نے رکھا ہے. پانی کے اندر پیاس کا بجھانا ہے، اللہ نے رکھا ہے. آگ کے اندر جلانا ہے، اللہ نے رکھا ہے. اور کھانے کے اندر جیسے یہ بھوک حال ہے، تو اس حال کے اور اس مشکل کے دور کرنے کے لیے اللہ نے سبب بنایا ہے جو کھانا ہے. اس لیے اگر ایک آدمی بھوکا مرا اور کھانا موجود ہے اور نہیں کھا رہا ہے اور کہتے کھلانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، تو ایسا توکل اور ایسے اللہ کو ماننا یہ اس کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں اس کو سبب کے درجے میں مانو، اور اس کے اندر جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کو ماننا کام ہے. یہ نعمتیں ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے زمین بنایا نعمت کے طور پر، تمہارے لیے یہ نکالا، تمہارے لیے یہ نکالا، تمہارے لیے یہ نکالا، تمہارے لیے سورج کو وہ روشن بنا دیا، تو سورج کے اندر روشنی اللہ نے تمہارے لیے رکھی، تمہارے لیے چاند کو روشن بنا دیا، تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، تمہارے لیے حدیث کو تمہارے لیے قوت اور طاقت کا سبب بنا دیا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اسباب کے ساتھ ہیں، اور ان اسباب کے اندر اللہ نے بعض کے اندر نفع اور بعض کے اندر نقصان رکھا ہے. اس لیے وہاں کیا رکھا؟ وہاں یہ رکھا کہ جتنے بھی نفع کی شکلیں ہیں، تو یہ بات نہیں ہے کہ اس کے اندر نفع نہیں یا نقصان والے چیز کے اندر نقصان نہیں یا اس سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ رکھا کہ دیکھو نفع کی شکلیں تمہاری ہاتھ میں آ جائے، اس سے نفع اتنا ملے گا جتنا اللہ چاہے گا. اس کو مشیت پر رکھا، اس کو ارادے پر رکھا، اس کو ارادے پر رکھا. تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو. اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، یہ نہیں پہنچا سکتے. تو ان اسباب کی شکلوں میں جو نفع مل رہا ہے یا جو نقصان آ رہا ہے، تو نفع اور وہ نقصان اس میں یہ آزاد نہیں ہے اس میں یہ آزاد نہیں ہے کہ جس کو چاہے نفع دے جس کو چاہے نقصان دے. آگ آزاد نہیں ہے جس کو چاہے جلا دے جس کو چاہے نہ جلا دے. پانی آزاد نہیں ہے جس کے چاہے پیاس بجا دے جس کے چاہے پیاس نہ بجا دے. یہ اس کا کام ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا کام ہے. لیکن اس کا جو بھی نفع ہے وہ وجود میں آئے گا, وہ اللہ کے چاہنے سے آئے گا. اگر اللہ نے چاہ لیا تو وہ ہو جائے گا, اگر اللہ نے نہیں چاہا تو وہ نہیں ہوگا. سب حفاظت کے اسباب موجود ہیں. حفاظت ہوگی اللہ کے چاہنے سے. ہلاکت کے سب اسباب محفوظ ہیں. ہلاکت ہوگی اللہ کے چاہنے سے. اس لیے نبیوں نے اپنی قوت اس پر خرچ کیا کہ دیکھو اس بات کو جانو اور اس بات کو دل کے اندر اتارو, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو وجود دینے میں, کسی چیز کی تربیت کرنے میں, کسی چیز کو محفوظ رکھنے میں, کسی چیز کو دینے لینے میں, کسی چیز کے ذریعے سے اس کے کام بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. نہ اللہ کسی کا محتاج ہے. اس بات کو دل کے اندر اتارنا یہ کام ہے, اور یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ سب سے بڑا کام بڑوں کو دے دیا گیا جو مخلوق میں سب سے بڑے, اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. کہ نبیوں کا یہ کام تھا, گویا تمہارا وقت, نبیوں کا دن اور نبیوں کی راتیں وہ اسی میں خرچ ہوئی کہ لوگوں کو اس کی طرف بلایا ہر حال میں. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور دیکھو ایک ہے امن, ایک ہے اطمینان. امن کا تعلق دل کے ساتھ ہے, اطمینان کا تعلق دل کے ساتھ ہے, عزت کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اس کے لیے اللہ نے اسباب نہیں بنائے ہیں جیسے جلانے کے لیے. جلانے کے لیے آگ ہے, پیاس بجانے کے لیے پیاس ہے, بھوک دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ کھانا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ امن کے لیے پیسہ ہے, کہ امن دینے والا اللہ پیسہ ذریعہ ہے, ملک ذریعہ ہے. عزت کے لیے پیسہ ذریعہ ہے, کہ عزت دینے والا اللہ پیسے کے ذریعے سے اللہ عزت دیتا ہے. اطمینان دینے والا اللہ ملک کے ذریعے سے اللہ اطمینان دیتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس حال میں اور اس بات میں اللہ نے عزت کو چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا. پیٹ بھرنے کو چیزوں کے ساتھ جوڑا, پیاس بجانے کو چیزوں کے ساتھ جوڑا, وہ بھی اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے سے. لیکن جہاں تک اللہ کا پہچاننے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور مجھے عزت چاہیے, فقیر کو بھی عزت چاہیے, مالدار کو بھی عزت چاہیے, حاکم کو بھی عزت چاہیے, محکوم کو بھی عزت چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے, ہر ایک کو چاہیے, جھونپڑے میں رہنے والے کو بھی چاہیے, اور ایک حویلی اور ایک بنگلے میں اور قصور میں رہنے والے کو بھی چاہیے. تو اس لیے اللہ نے سب کے لیے برابر نظام دیا. وہ برابر نظام کیا دیا؟ محمد الرسول اللہ. کہ اللہ نے تمہیں عزت دینے کے لیے, ذلت سے بچانے کے لیے, ناکامی سے بچانے کے لیے, اطمینان دینے کے لیے, بے برکتی سے بچانے کے لیے, برکت دینے کے لیے, ناکامی سے بچانے کے لیے, کامیابی دینے کے لیے اللہ نے نہ تمہیں ملک دیا ہے, نہ مال دیا ہے, نہ اکثریت دی ہے, نہ قومی طاقت دی ہے, نہ اسلحہ دیا ہے, بلکہ ان سب سے طاقتور چیز اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی. کہ اگر تم اپنے زندگی کو احکامات کے مطابق بناؤ گے, چیزوں میں اللہ نے حکم دیا ہے, حکم پورا کرو گے اللہ کا, ایک اس کے ساتھ حکم پورا کرو گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، حکم پورا کرو گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور حکم پورا کرو گے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کے لیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس حکم سے آخرت بھی بنتی ہے دنیا بھی بنتی ہے، میں دنیا بنانے کے لیے حکم پورا نہیں کرتا، میں آخرت بنانے کے لیے کرتا ہوں کہ میری آخرت بن جائے، کیونکہ مجھے دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. تو جب بندہ اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، پیغمبر کے سنت کے مطابق پورا کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر پورا کرتا ہے، اور پورا کرتے وقت یہ دھیان ہوتا ہے کہ مالک کا حکم ہے اور مالک دیکھ رہا ہے، احسان کے ساتھ کہ مالک دیکھ رہا ہے، مالک کے حکم کے پورا کرنے کے لیے بول رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، اور مالک سن رہا ہے، اور میرے دل کے اندر جو جذبہ ہے وہ اس کے علم میں ہے. جب بندہ اللہ کے اس قیمتی حکم کو جو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، پیسے کی قیمت نہیں، پیسے کے اندر احکامات کی قیمت ہے، زمین کی قیمت نہیں، زمین کے اندر احکامات کی قیمت ہے، ملک کی قیمت نہیں، ملک کے اندر حکم کی قیمت ہے، ملک بغیر حکم کے، مال بغیر حکم کے، تجارت بغیر حکم کے، جیسے جسم بغیر روح کے. اگر جسم بغیر روح کے ہے تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے، یہ تحفظ کا ذریعہ ہے، یہ بدبو کا ذریعہ ہے، خواہ چھوٹی مخلوق ہو، کوئی مرغی ہے اور یا گھوڑا ہے، خواہ گھوڑا ہے وہ بھی مردہ، اور خواہ وہ دجاج اور مرغی ہے وہ بھی مردہ. اگر مرغی سے روح نکل جائے تو اس کی بدبو اس کے بقدر، اور اگر گھوڑے سے روح نکل جائے تو اس کی بدبو اس کے بقدر. جس کے پاس تھوڑا مال ہے، جس کے پاس زیادہ مال ہے، جب اس سے اگر ملک سے روح نکل جائے تو اس کی بدبو پورے ملک کے سطح کے اعتبار سے، اگر دکان سے روح نکل جائے تو یہ مردے ہیں. مردے سے یہ توقع کرنا کہ اس میں بدبو نہ آئے، تعفن نہ ہو، اس میں کیڑے نہ پڑ جائے، نہیں، مردے کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو زمین کے اوپر نہ رکھو، اس کو زمین کے اندر دفن کر دو. اس طرح جو تجارتیں اور جو زراعتیں اور جو مزدوریاں اور جو ملک چلانا اور جو وزارتیں اور جو اکثریتیں اور اقلیتیں اور جو طاقتیں اور قوتیں بغیر دین کے ہیں، ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ ایسا ہے جیسے بغیر روح کے، اس لیے یہ سب بدبو کا ذریعہ ہے. اس ملک سے خیر نہیں پھیل سکتا، اس مال سے خیر نہیں پھیل سکتا، اس فقر سے خیر نہیں پھیل سکتا، اور ان تجارتوں سے اور ان زراعتوں سے کوئی خیر نہیں پھیل سکتا. نہ کسی خاندان کے ترقی کے اسباب ہیں، نہ کسی محلے کے ترقی کے اسباب ہیں، نہ کسی ملک کے ترقی کے اسباب ہیں، نہ انسانوں کے ترقی کے اسباب ہیں. اس کے مردے جتنا بھی جمع کرو اس میں کوئی ترقی نہیں ہے. یہ عقیدے کی باتیں، ایمان کی باتیں، کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے زندگیوں سے نکل گئے تو وہ طریقے نکل گئے اور انتظار کرنا محبتوں کا، وہ طریقے نکل گئے اور انتظار کرنا رحمتوں کا، وہ طریقے نکل گئے اور انتظار کرنا امن کا، وہ طریقے نکل گئے اور انتظار کرنا اطمینان کا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ خیالست و محالست و جنون، یہ محال ہے، یہ پاگلوں کا کام ہے. اس لیے جنہوں نے اس کو نہیں مانا تھا، قرآن نے اس کو پاگل کہا ہے کہ ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے، ان کے اندر شعور ہی نہیں ہے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو نہیں مانا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، یہ طریقے، یہ کامیابیوں کا سبب ہے اور یقینی سبب ہے. بعض اسباب تو ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا، لیکن یہاں یقینی سبب ہے کہ تمہیں عزت ملے گی ان راستوں سے، تمہیں اطمینان ملے گا ان راستوں سے، تمہاری حفاظت ہوگی ان راستوں سے، تمہیں غلبہ ملے گا ان راستوں سے، تمہاری دعائیں قبول ہوگی ان راستوں سے. لیکن اگر یہ طریقے چھوٹ گئے اور یہ دین ہاتھ سے نکل گیا تو پھر مال کے ہونے سے تم اس نقصان کو دور نہیں کر سکتے ہو. اس لیے اس یقین کو رکھا کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال, سنت طریقے. کہ اگر ہماری زندگی سنت طریقوں کے مطابق ہوگی, اعمال ہمارے ٹھیک ہوں گے, اللہ راضی ہو کر اللہ ہمارا زندگی بنانا چاہے گا, اور زندگی بنے گی اللہ کے چاہنے سے. جسے میں نے پہلے عرض کیا, رب وہ ہے, الہ وہ ہے جس کے چاہنے سے کام بنتا ہے, اور کام بنانے میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ زندگی بنانے پر قادر ہے بغیر ملک کے, وہ زندگی بنانے پر قادر ہے بغیر مال کے, وہ زندگی بنانے پر قادر ہے بغیر چیزوں کے. تو جب بغیر مال کے تو بغیر مالداروں کے, بغیر ملک کے تو بغیر ملک والوں کے, بغیر اکثریت کے تو بغیر اکثریت والوں کے, بغیر قومی طاقت کے تو بغیر طاقت والوں کے, وہ زندگی بنانے پر قادر ہے. اور اللہ کے ذات کا یہ ہے, اگر تم میری بات سنو گے اور میری بات مانو گے جو میں نے پہلے عرض کر لیا, اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے بنیاد پر اللہ کے استحضار کے ساتھ, اللہ کے عظمت کے استحضار کے ساتھ, اور جس وقت کرنے کا کہوں, جس وقت کہ کرو, نماز پڑھنے کا وقت ہے نماز پڑھو, روزہ رکھنے کا وقت ہے روزہ رکھو, زکات دینے کا وقت ہے زکات دو, حج کا وقت ہے تمہارے پر حج ادا کرو, سچ بولنے کا وقت ہے سچ بولو, امانتداری کا وقت ہے امانت سے کام لو, عدل کا وقت ہے عدل کرو, جو بھی حکم ہے کرنے کا, تو تمہارا کام کیا ہے کہ اس حکم کو جب تم پورا کرو گے اور اس کے خلاف سے بچو گے, کیا خلاف؟ سچ بولو گے, جھوٹ سے بچ جاؤ گے, امانت کے ساتھ کام کرو گے, خیانت سے بچ جاؤ گے, تو جب تم عدل کے ساتھ چلو گے, ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, اور جس وقت میں جتنا لگانا چاہوں تمہیں اتنا لگو گے, اس وقت بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرو گے. اگر حکم ہے, تحقیق کرنا بندے کا کام ہے, لیکن اگر حکم ہے تو اس میں بچوں کی پرواہ کیے بغیر, اپنے ملک کی پرواہ کیے بغیر, اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر, اپنے اکثریت اور اقلیت کی پرواہ کیے بغیر تم کام کرو گے تو اللہ تمہارے سے راضی ہو کر اسی قدرت سے اللہ تمہارا کام بنا دے گا جس قدرت سے اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے, اسی قدرت سے اللہ تمہیں عزت دے گا جس قدرت سے اللہ پاک نے انبیاء کو عزتیں دی, نبیوں کو عزتیں ملک کے ذریعے سے ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی عزت فرعون کے مقابلے میں, عزت موسیٰ علیہ السلام کی اور وہ عزت والے تھے اور فرعون ذلیل تھے, اور موسیٰ علیہ السلام عزت والے, ابراہیم علیہ السلام عزت والے اور نمرود ذلیل تھے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں, قارون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بے قدر اور ناقدر اور ذلیل تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام عزت والے اور عیسیٰ علیہ السلام عزت والے, ابراہیم علیہ السلام عزت والے, ان کو جو عزتیں ملی تھی وہ عزتیں کیا ملک سے ملی تھی؟ ملک سے جو عزت ملتی ہے جب تک ملک, اس وقت تک عزت, جب ملک ہاتھ سے کیا عزت بھی چلا گیا, لیکن جب مال سے جو عزتیں ملتی ہے تو جب تک مال, تو وہ ہے مال نکل گیا اور یہ رہ گیا تو کچھ بھی نہیں, لیکن دین کے راستے سے جو عزتیں ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہے, وہ ملک کے آنے جانے سے عزتیں ختم نہیں ہوتی, مال کے تھوڑا اور زیادہ ہونے سے اطمینان ختم نہیں ہوتا کہ مال پہلے زیادہ تھا مطمئن تھا, اب مال کم ہو گیا تو اب اطمینان ختم ہو گیا, کیونکہ اس کا اطمینان مال کی کثرت اور قلت کی وجہ سے نہیں تھا, اس کا اطمینان وہ ایمان اور نیک عمل کی وجہ سے تھا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ ایمان والوں کو اطمینان ملتا ہے وہ مالوں سے نہیں ملتا, مال کے اندر احکامات پورا کرنے سے ملتا ہے, چیزوں سے نہیں ملتا, چیزوں کے اندر احکامات پورا کرنے سے ملتا ہے, ملک سے نہیں ملتا, ملک کے اندر احکامات پورا کرنے سے ملتا ہے. تو یہ رکھا کہ جب تم اس طرح زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا, اگر سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تمہارے پاس اعمال ہیں, حفاظت کا سبب ظاہری نہیں ہے، حفاظت والے حکم کو پورا کر رہے ہو جتنا اللہ نے بتایا ہے، یہاں تک کہ اسباب کے درجے میں بھی جو بتایا ہے تو اس کا پورا کرنا حکم ہے. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تمہارے اندر جتنی طاقت ہے اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے اس طاقت کو جمع کر لو اور اس طاقت کو اختیار کر لو، لیکن یہ نہیں کہا جتنی ان کی طاقت ہے. جو تمہارے بس میں ہو، غلیل تمہارے بس میں ہے، تم اپنے بس سے، اپنے بس اور اپنی طاقت سے اس کو استعمال کرو، یعنی کہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا کرنا تمہارا کام ہے، اور اس میں احکامات پورا کرنا تمہارا کام ہے، اور جہاں تک غلبہ دینا وہ تمہارے وسلحوں اور تمہارے ان چیزوں سے نہیں ہے، وہ تو کس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ ظاہری سبب کے طور پر اللہ نے اپنے بندوں کو اطمینان بھی دلایا ہے. آپ دیکھیں بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کافروں کی تعداد زیادہ، اور مسلمانوں کے ساتھ اسلحہ کم اور کافروں کے ساتھ اسلحہ زیادہ، اور انہوں نے دم کیا بھی کہ اب تو ہم اتنے ہیں اور بھی لوگ آئیں گے، اور بھی ہماری مدد کے لیے لوگ آئیں گے. اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے یہ اتارا کہ دیکھو اگر تم مقابلے میں ان کے آؤ گے تو تمہارے لیے اللہ پاک 3000 فرشتوں کو اوپر سے نیچے اتارے گا. استقولوا للمؤمنین علی یخیكم ربکم ایمدکم، کہ تمہاری مدد کرے بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. لیکن پھر اس کے ساتھ بتایا بلا ان تصبروا وتتقوا، یہ تمہاری دولت ہے، صبر تمہارا سبب ہے کہ حکم پر جمو، حکم پر جمو، اور اس وقت گناہ سے اپنے آپ کو روکو، اور اس گناہ سے روکنے پر اور حکم پر جمنے پر تمہارا جانی اور مالی جو بھی نقصان ہو رہا ہے اس پر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. تو جب تمہارے اندر صبر ہو اور تمہارے اندر تقوی ہو بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ہذا، اور یہ اور تمہارے مقابلے میں فوری طور پر یہ اور فوج بھیجیں گے. یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ بھی 5000 بھیجے گا. لیکن یہ سب کیا بتایا، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ تو تمہارے خوشخبری کے لیے اور تمہارے دل رکھنے کے لیے ہے، اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے. اس لیے بندہ اگر پیسے کا محتاج ہے ظاہری سبب کے طور پر اور اس کو مل گیا وہ ہر اور یہ خوش ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا پیسے پر یقین ہے. کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کر رہا تھا، وہ مل گیا اور اس سے اس کو کیا ہوا، اندر خوشی ہوئی، تو یہ کوئی یقین کی خرابی نہیں ہے. فرمایا کہ تو تمہارے لیے بشرا ہے، ولتطمئن به قلوبکم، تاکہ تمہارا دل اس کو اطمینان ملے. باقی جہاں تک مدد کی بات ہے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے مدد کے لیے اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. ان اصول اور ضابطوں کے بدلنے والے، اس کو اچھے نام سے نہیں پکارا جاتا ہے، کسی کو ملحد کہا جاتا ہے، کسی کو بدعت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کسی کو کس چیز کی طرف، کسی کو حق نہیں ہے کہ ان اصول اور آداب کو اور ان چیزوں کو وہ بدل دے. یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں جو تھے ہیں. تو جب یہ اصول اور ضابطے اگر اس میں فرق آ گیا تو پھر یہ مددیں نہیں ہوں گی. اس نے احد میں بتا دیا، حنین میں بتا دیا، اور پھر فوراً ٹھیک کر دیا تاکہ یہ بات سامنے ہو جائے کہ ہمارے اسباب چیزیں نہیں ہیں، ہمارے اسباب چیزوں کے اندر احکامات پورا کرنا ہے. چیزوں کی قیمت، چیزوں کی محبت اگر دل کے اندر ہے تو منع نہیں ہے، لیکن چیزوں کے بارے میں جو حکم ہے اس کے حکم چیزوں پر غالب ہو. تو میرے محترم دوستو، اسی پر نبی نے ہر پیغمبر نے لوگوں کو ڈالا. اس لیے آخرت سمجھایا, طریقے سمجھائے, عملوں کی قیمت بتایا, اللہ نے کتابیں اتاری, عملوں کی قیمت بتایا, اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سکھایا, اور یہ سکھایا کہ جب نکلنے کا وقت آ جائے تو نکلو, سیکھنے کے لیے نکلنے کا وقت ہے تو نکلو, نکلے بغیر سیکھ نہیں سکتے ہو. نماز پڑھنے کے لیے نکلو, گھر سے کہاں تک؟ مسجد. علم سیکھنے کے لیے نکلو, لوگوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے نکلو. نکلنا اگر اچھے کام کے لیے ہے تو اگر وہ اچھا کام فرض ہے تو نکلنا فرض ہے. اگر وہ اچھا کام مثلا خیر کا کام ہے تو نکلنا بھی کیا ہے؟ خیر کا کام ہے. اگر وہ کام حرام ہے تو نکلنا بھی حرام ہے. چوری کے لیے جا رہا ہے, گھر سے نکلنا حرام. دوسروں ظالم کی مدد کے لیے نکل رہا ہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا کہ نکلنا کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے یہ مشکرایا کہ دیکھو اللہ کے دین کے لیے نکلو, یہ نکلنا حکم ہے, اور حکم سے زندگی بنتی ہے, پیسوں سے نہیں بنتی. یہ پہلے سکھلایا. اس لیے صحابہ کرام گھروں سے نکلے, مسجدوں میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کے لیے گھروں سے نکلے, علم سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے, اپنے قرآن پاک کے ذکر اور تلاوت اور اعمال کے لیے گھروں سے نکلے, دوسرے مسلمانوں کے خیرخواہیوں کے لیے گھر سے نکلے. یعنی جو بھی کام تھا اس کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور اوروں کو یہ سکھایا. جہاں تک اس سیکھنے کا تعلق ہے, یہ نبی سے سیکھا, نبی سے, پیغمبر سے سیکھا. تو پیغمبر کہاں تھا؟ روم میں تھا, مصر میں, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں احکامات اترے, احکامات پر یقین اترا, احکامات کا علم اترا. تو انہوں نے پیغمبر سے کہاں لیا؟ مسجدوں میں لیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم لیا, علم بھی لیا, علم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی دکھلایا گیا کہ دیکھو نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, فلان عمل کا طریقہ یہ ہے. تو عمل بھی دیا, علم بھی لیا, علم پر عمل بھی لیا, اور ان دونوں پر یقین بھی لیا کہ جب میری زندگی اس کے مطابق ہوگی اللہ راضی ہو جائے گا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے. باقی جنت چاہیے کیونکہ اللہ کی رضا کی جگہ ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے لے کر پھر کہاں گئے؟ گھروں پر گئے, تو گھروں میں دینی ماحول بنایا, کاروبار میں گئے. یہ نہیں کہ کاروبار نہیں کیا, لیکن کاروبار کی تعریف اللہ نے کی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ ہے دکان کے اندر لے رہا ہے دے رہا ہے, لیکن آخرت سامنے, آخرت سامنے. اور اس وقت کا جو ذکر ہے, جو عمل ہے, جو حلال اور حرام کی تمیز ہے, تو یہ حرام کو حرام کما نہیں رہے ہیں پیسوں کی کثرت کی وجہ سے, اور حلال نہیں چھوڑ رہا ہے پیسوں کی قلت کی وجہ سے, بلکہ یہ ذاکر ہے. ہر عمل کرنے والا ذاکر ہے. اس نے اللہ کو نہیں بلایا, اللہ کے احکامات کو نہیں بلایا. اس طرح یہ اپنا کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح مزدوری کر رہے ہیں, تو مزدوری کے فضائل سنا دیے. اس طرح حکومت کر رہے ہیں تو اس کا بتا دیا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جتنے لوگ ہوں گے ان میں سے خوش قسمت یہ خلیفہ بھی ہوگا جس کے اندر یہ دینداری ہو. تجارت کے فضیلت سنا دیے کہ جو تاجر جو ہمیشہ ہی سچ بول رہا ہے, ہمیشہ امانتدار ہے, تو نبی اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اس لیے یہ چیزیں یہ لے کر گھروں میں گئے, مسجد سے لے کر یہ اپنے دکانوں پر گئے, اور وہاں سے لے کر خرچ کرنے کی جگہوں پر گئے. اس لیے ان کے خرچ کو دیکھو تو خرچ بھی سنت کے مطابق, کہ دین پر کتنا خرچ کیا, اپنی ضرورتوں پر کتنا خرچ کر لیا. اور یہی دین دیکھو ان کو عدل والا بنایا, معاشرہ عدل والا تھا، معاشرہ سچوں کا تھا، معاشرہ ذکر والوں کا تھا، معاشرہ خیرخواہی اور رحم اور شفقت کا تھا. یہ معاشرہ عدل جو بہت بڑی صفت ہے کہ عام طور پر بندہ اس پہ فیل ہو جاتا ہے دو وجہوں سے، یا تو کسی کے ساتھ بغض ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور موقع آ گیا اس کے حق میں بات کرنے کا، یا اس کا کوئی حق بنتا ہے تو کہتے ہیں مجھے تو یاد ہے نا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا، ابھی تو ہاتھ آیا ہے، اب ہم نے یوں کرنا ہے. فرمایا کہ دیکھو انہوں نے تو تمہیں بیت اللہ سے روک لیا، بیت اللہ سے روکا اور تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیا، لیکن اس بات کی وجہ سے تمہارے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کرنی ہے. کس وجہ سے ہم نے کیا کرنی ہے؟ زیادتی کر. ولا اجرمنکم شرعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پر نہ ڈالے کہ تم عدل نہ کر سکو. اس لیے یہ دین عدل والوں سے پہلے گا، یہ دین دعوت والوں سے پہلے گا، یہ دین سکھلانے والوں سے پہلے گا. صرف سیکھنے سے پہلتا نہیں ہے، سکھلانے سے پہلتا ہے. صرف کلمے سے پہلتا نہیں ہے، کلمے کی طرف دعوت دینے سے پہلتا ہے. صرف ذکر کرنے سے نہیں پہلتا، ذکر کی طرف دعوت دینے سے پہلتا ہے. صرف اخلاق سے نہیں پہلتا، اخلاق کی طرف دعوت دینے سے پہلتا ہے. صرف اخلاص سے نہیں پہلتا کہ میں مخلص ہوں تو دین پھیل جائے گا عالم میں، اخلاص کی طرف دعوت دینے سے پہلتا ہے. اس لیے پھیلانا کا حکم ہے کہ خیر کو عام کرو. خیر کو کیا کرو؟ عام کرو. تو اس کے عام کرنے میں جو اثر ہوگا وہ تمہارا عدل ہوگا، کہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے سیکھ لیا تو اپنے مکہ میں، سیکھ لیا تو مدینہ میں، سیکھ لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، لیکن ان خوبیوں کے ساتھ آراستہ ہو کر جب تم اوروں کے پاس جاؤ گے، عادل بن کر جاؤ گے، مطیع بن کر جاؤ گے، عالم بن کر جاؤ گے، ذاکر بن کر جاؤ گے، خیرخواہ بن کر جاؤ گے، دنیا سے بے طلب ہو کر جاؤ گے، شفقت اور خیرخواہی کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو اس مدد کا نتیجہ ہے کہ اللہ تمہیں خیر کا ذریعہ بنائے گا، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. یہ راستے دیے ہیں. اس لیے کہتے دشمنی کی وجہ سے اس کا معاملہ ہے تو دشمنی کی وجہ سے اس کے ساتھ عدل ہاتھ سے نہ جائے، اور دوستی کی وجہ سے عدل نہ جائے، اپنی ذات کی وجہ سے بھی عدل نہ جائے کہ میرا اپنا مسئلہ ہے، اب کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنے کا کام ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے عدل سے دائیں بائیں نہیں ہونا. تو وہاں دشمنی کا بتایا اور یہاں دوستی کا بتایا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولى بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا. کہ انصاف کو قائم کرو. انصاف منصف قائم کر سکتا ہے، اور منصف وہ ہوگا جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کی عبادتیں بڑھیا سے بڑھیا ہو، جس کے اخلاق بڑھیا سے بڑھیا ہو، جس کے اندر قرآن اور حدیث والا علم ہو، اور جس کے اندر لوگوں کی ہمدردیاں ہو، اور جو دین پر مال خرچ کرتا ہے، اور جو دین پر جان لگاتا ہے. جان بنانا اس کا کام نہیں، جان دینا کام ہے. مال کمانا اس کا کام نہیں، مال خرچ کرنا کام ہے. عزت بنانا اس کا کام نہیں، عزت قربان کرنا اس کا کام ہے. یہی وہ بندہ ہے جو انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکے گا، اور جو ترازو کے انصاف پر تولے گا. اس لیے بتایا کہ کیا بنو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. کہ اگر گواہی دینے کا وقت ہے تو صحیح گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. اگر سے تمہارے خلاف بات جا رہی ہے، اگر سے تمہارے خلاف بات جا رہی ہے، اگر سے تمہارے ماں باپ کے خلاف بات جا رہی ہے، ولو علی انفسکم او الوالدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف بات جا رہی ہے، ابن اقربی تمہارے چچا زاد تمہارے ماموزاد تمہارے رشتہ دار اس کے خلاف جا رہی ہے یا صرف فقر کی وجہ سے کہ غریب آدمی ہے میرے محلے کا ہے میرے شہر کا ہے میرے علاقہ کا ہے تمہیں نے کہا چلو یار اس کے پاس تو بہت سارا ہے اگر یہ تھوڑا اس کو مل جائے تو اس میں کیا کمی آ جائے گی مجھے اور تجھے کیا حکم حق ہے دوسروں کا دینا کہتی خیر خواہوں دوسروں کا دے رہا ہوں تو اپنا کیوں نہ دوں اپنا دو تو اللہ دے گا دوسروں کا دو گے تو کیا دے گا اللہ فرمایا ای یکون غنیاً او یا کسی کے مالداری سے متاثر ہو جائے کہ کیا کرے مالدار آدمی ہے اگر بات صحیح نہ کروں تو کر میرا کان پکڑے گا میرے ساتھ یوں کرے گا مجھے بھی عزت کرے گا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بهما اگر تم اس کی غربت کی وجہ سے عدل سے دائیں بائیں ہو رہے ہو اور یا اس کے مالداری کی وجہ سے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے سے میرے محترم دوستو یہ پاک زندگی اس امت کو تقسیم کرنے کے لیے ملی ہے اس امت کا کام نبیوں والا کام ہے نبیوں والا دیکھو ایک امت کا کام امت کا کام تھا نبیوں سے لینا نبیوں کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا یہ امت کا کام تھا اور پیغمبر کا کیا کام تھا پیغمبر کا کام یہ تھا کہ خود اس طرح زندگی گزارنا اور امت کو دینا امت کو دینا عبادت کرنا عبادت کی طرف بلانا عبادت سکھلانا اور اس انعامات پر ڈالنا یہ نبیوں کا کام تھا اگر نبیوں والا کام باقی نہ رہے دینا رہ جائے تو جن کے پاس ہے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ان کے پاس بھی کچھ بھی نہیں رہے گا اس لیے دینا بنیاد ہے دعوت دینا بنیاد ہے اگر دعوت چھوٹ جائے تو جتنا دین ہے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا چلے جائے گا اور دین لوگوں کے اندر اور لوگوں میں دین نہیں آئے گا اس لیے پیغمبروں کو دادیا والا کام دیا کہ تمہارا کام صرف کلمہ پڑھنا نہیں ایمان لانا نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ